बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से, ईरान के सदर के ख़िताब और आलमी अमन के लिए इत्तेहाद के ज़ेर उनवान उनकी तजवीज़ के बारे में। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। जी नाज़रीन, अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास मंगल से न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने इजलास से ख़िताब में ईरानी कौम के बरहक हुकूक़ का दिफा करते हुए जंग के लिए आलमी इत्तेहाद को मुस्तरद किया और अमन व आश्ती के लिए आलमी इत्तेहाद के क़याम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। डॉक्टर हसन रूहानी ने इसी के साथ मज़लूम फ़लस्तीनी कौम का भी दिफा किया और उस पर होने वाले जुल्म के बारे में कहा कि इसके लिए अपार्थाइड का लफ्ज़ बहुत ही छोटा है। उन्होंने शाम के ताल्लुक से अपनी तकरीर में खबरदार किया कि शाम के बहरान का कोई फौजी हल नहीं है और ताकत का इस्तेमाल बहरान को वसीतर करेगा। मजमूई तौर पर जनरल असम्बली में ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी की तकरीर अक़वाम के हुकूक़ के दिफा, जंग और जुल्म व जारहियत की मुखालफत और आलमी अमन के क़याम के लिए इत्तेहाद की तश्कील की तजवीज़ पर मुश्तमिल थी। आज के प्रोग्राम में हम इसी तकरीर के तनाजुर में आलमी हालात, खित्ते के मसाइल, अक़वाम के हुकूक़ की बाज़ियाबी और आलमी अमन के क़याम की राहों का जायज़ा लेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने तेहरान स्टूडियो में आने की दावत दी है सियासी उमूर के माहिर मुमताज़ तज़िया निगार जनाब हुसैन कनानी मुकद्दम साहब को। लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे बर्रे सग़ीर के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तज़िया निगार डॉक्टर इनायतुल्ला अंद्राबी और दिल्ली स्टूडियो से शिरकत करेंगे हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तज़िया निगार सौरभ कुमार शाही। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने अक़वामे आलम को पायदार अमन के क़याम के लिए आलमी इत्तेहाद कायम करने की दावत दी है। मंगल की शब अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 68वें इजलास से खिताब करते हुए सदर हसन रूहानी ने एटमी मसले, बहरान शाम, मसले फ़लस्तीन, बहरीन के हालात, इराक व अफगानिस्तान के खिलाफ जंग के तबाहकुन नतायज, इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ आयद गैर कानूनी पाबंदियों और ईरान अमरीका ताल्लुकात जैसे मौजूद पर तेहरान का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है बल्कि तेहरान एटमी प्रोग्राम के सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सदर हसन रूहानी ने कहा कि मिल्लत ईरान इलाकाई और आलमी ताकतों से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर गुफ्तगू और तआवुन के लिए भी हर वक्त तैयार है। उन्होंने अमरीकी सदर को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा कि अगर वो तेहरान से अपने इख्तिलाफात दूर करना चाहते हैं तो जंग पसंद गुरोह के कोताह मुद्दती मफादात को नज़रअंदाज करें। सदर रूहानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान की खारजा पॉलिसी में उम्मीद और तदबीर व इतदाल की आमेजिश का मतलब यह है कि ईरान ने एक इलाकाई ताकत की हैसियत से इलाके के इस्तेहकाम और अमन आलम के सिलसिले में जिम्मेदाराना अंदाज में तआवुन के लिए तैयार है। सदर रूहानी ने कहा कि ईरान की दिफाई स्ट्रेटजी में जौहरी हथियारों और आम तबाही के असलहों की कोई गुंजाइश नहीं है और ये हथियार हमारे दीनी व अखलाकी अकदार से भी मुतसादिम हैं। सदर हसन रूहानी ने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम हमेशा पुरम मकासद तक महदूद रहा है और मैं वाशिगाफ अल्फाज में यह ऐलान करता हूं कि यह हदफ दीगर ताकतों की मंशा और मौकिफ से कत नज़र खुद इस्लामी जमहूरिया ईरान का हदफ रहा है और आइंदा भी रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान दीगर ममालिक के साथ बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर तआवुन के लिए आमादा है और वो अमरीका के साथ तनाज़ा बढ़ाना नहीं चाहता। صدر روحانی نے ایران کے عوام پر عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پابندیاں بذات خود تشدد کا ایک روپ ہے اور امن مخالف اور انسانیت مخالف اقدام ہیں، اور پابندیاں عائد کرنے والوں کے دعووں کے برخلاف حکومتوں اور سیاسی شخصیات کو متاثر نہیں کرتی بلکہ عام شہری سیاسی جھگڑوں کے بھینٹ چڑھتے ہیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ایران کے مسلمہ فطری اور قانونی ایٹمی حقوق کو تسلیم کر لینا قائد انقلاب اسلامی کے بقول ایٹمی مسئلے کا سب سے آسان اور بہترین حل ہے، اور یہ بات کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ صدر روحانی نے ڈرون حملوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان حملوں میں بے گناہ افراد کی جانوں کے ضیاع کی مذمت کی۔ صدر روحانی نے بحران شام کے سلسلے میں کہا کہ طاقت کے استعمال سے یہ بحران اور بھی پیچیدہ ہوگا۔ صدر روحانی نے فلسطین کے عوام کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں اپارتھائیڈ کا لفظ اور مفہوم بہت ہی چھوٹا اور محدود معلوم ہوتا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے خطاب کا جائزہ لیا جائے تو مجموعی طور پر انہوں نے اس نقطے پر تاکید کی ہے کہ دنیا میں متعدد مسائل موجود ہیں، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں جہاں طاقت کا استعمال کیا گیا برعکس نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ طاقت کے استعمال کے ذریعے کسی مسئلے کو حل کر لینے کا تصور غلط ہے۔ کسی بھی مسئلے کو گفت و شنید اور سیاسی راہوں کے ذریعے ہی حل کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے حل کے سلسلے میں یک طرفہ پالیسیاں اور اقدامات بھی کبھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ متعلقہ فریقوں اور علاقائی طاقتوں کا کردار مسائل کے تصفیے میں زیادہ مؤثر واقع ہوتا ہے۔ شام کے خلاف فوجی حملے کی امریکی تیاریوں کے وقت امریکہ سمیت پوری دنیا میں جس طرح کے رد عمل سامنے آئے، اور ماضی کی جنگوں کے تباہ کن نتائج کا جس طرح ذکر ہوا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ عالمی برادری جنگ سے تھک چکی ہے۔ صدر حسن روحانی نے امن کے لیے عالمی اتحاد کی تجویز دے کر درحقیقت عالمی رائے عامہ کی عمومی خواہش کی ترجمانی کی ہے۔ البتہ ان حالات میں بھی ایک مخصوص طبقہ ایسا ہے جو جنگی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ طبقہ کافی طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ صدر حسن روحانی نے امریکی صدر کو اسی طبقے کے کوتاہ مدت اغراض و مقاصد اور مفادات کو نظر انداز کرنے کا صائب مشورہ بھی دیا ہے۔
ناظرین، ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں حسین کنانی مقدم صاحب سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ کنانی مقدم صاحب، سب سے پہلے تو ہم جنرل اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اس کی خصوصیات کے جاننا چاہیں گے کہ اس سال اس اجلاس کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نام عرض سلام خدمت جناب والی ہمکاروں،
میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اور تمام مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب دنیا ایک جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے اور ایک بڑے بحران سے روبرو ہے، اور اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جنگ سے دوری اختیار کی جائے اور امن کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر مملکت یعنی ایران کے صدر نے اپنی تقریر میں پانچ موضوعات کو، یا ان کی تقریر کو ہم پانچ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور انہوں نے پہلے حصے کے اندر ان باتوں کو بیان کیا ہے کہ جس میں کہ دنیا میں کی صورتحال کا جو نقشہ کھینچا ہے، کہ جس میں جنگ کی بات کی جا رہی ہے، جنگ کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور لہذا شمال اور جنوب کے ممالک کے درمیان جو کشمکش ہے اس کو بھی انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، اور خاص طور پر انہوں نے پہلے اپنے حصے میں دنیا میں طاقت کے توازن اور عالمی تعلقات اور عالمی صورتحال کا ایک جائزہ اور ایک اجمالی تصور پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑی طاقتیں جنگ کو امن کا ایک آپشن تصور کرتے ہیں، لہذا اس حصے میں ان کی تقریر میں انہوں نے دنیا کے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ دوسرے حصے میں انہوں نے ایران کے ماڈل کی بات کی ہے, ایران کے انتخابات کی بات کی ہے, خاص طور پر حالیہ صدارتی انتخابات کی بات کی ہے جس میں ملت ایران نے کارنامہ تاریخ ساز رقم کیا ہے, اور اعتدال اور امید کی جو پالیسی صدر حسن روحانی نے اپنائی ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے, اور بتایا ہے کہ ایران جنگ سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے, اور ایران ایک خطے کا طاقتور ملک ہے, اور کہ افسوس یہ کہ شمال کے بعض ممالک کی جو پالیسی رہی ہے وہ ایران سے خوف پھیلانا, ایران فوبیا پھیلانا, شیعہ فوبیا پھیلانا اور اسلام و فوبیا پھیلانے پر استوار ہے. تیسرے حصے میں انہوں نے اپنی تقریر کے جیسا کہ آپ نے بھی اپنے اشارہ کیا کہ انہوں نے فلسطین اور فلسطینی عوام کے حقوق کی بات کی ہے, اور ان کے حق خود ارادیت کی انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ ہم ان کے اس حق کی حمایت کرتے ہیں, اور ایران نہیں سمجھتا کہ طاقت کے زور پر ملت ہے فلسطین سے بات کی جائے. مند خطے کی صورتحال کے بارے میں آپ نے شام کی گفتگو اور شام کے حوالے سے بات کی ہے, اور خاص طور پر شام کے کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے کنونشن میں شمولیت کا خیر مقدم کیا ہے, اور اس بات پر زور دیا ہے کہ شام کے بحران کو پرامن اور سیاسی طریقے سے حل کیا جائے, اور شام میں جاری خون خرابے کو روکنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے. اور صدر نے ایران امریکہ تعلقات کی بھی بات کی ہے, اور اوباما نے کی تقریر کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پیام بھی اور اشارے بھی دیے ہیں امریکہ کو. پانچویں حصے میں صدر نے بعض رائے حل بھی پیش کیے ہیں, اور اس میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ نو وار بلکہ پیس.
شکریہ مقدم صاحب. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب تشریف رکھتے ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اندرابی صاحب, موجودہ جو عالمی حالات ہیں, خاص طور پر مشرق وسطیٰ کی جو صورت حال ہے, اس کے تناظر میں جنرل اسمبلی کا جو 68واں سربراہی اجلاس ہے, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس کی اس اجلاس کی اہمیت کیا ہے, اور عالمی حالات کا کتنا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے اس اجلاس پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عالمی حالات وہ ایک کنٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں جس کے اندر یہ اجلاس ہوا, لیکن یہ بہرحال ایک روٹین اجلاس ہے, یہ کوئی مخصوص حالات کے پیش نظر کوئی بلایا گیا کوئی اجلاس نہیں تھا, ایک روٹین جو ہر سال ہوتا ہے. تو اس سے قدرتی طور پر وہاں جو آپ نے گفتگو سنی, اوباما کی, ٹرکش پریزیڈنٹ کی تقریر میں نے سنی, ڈاکٹر روحانی کی تقریر, تو ان تمام تقاریر پہ اس وقت کے جو حالات ہیں ان کی ایک چھاپ تو تھی. لیکن میری جو گزارش ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ اس وقت کا اجلاس جو ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بہت ہی بنیادی حقیقت جو عالمی سیاسی نظام کے تعلق سے ہے وہ آشکارا ہو گئی, وہ بالکل سامنے کھل کر آ گئی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایک استعماری ایک کنٹرول چلا آ رہا ہے دنیا پر, جس کی آپ کئی صدیوں کی ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں, برطانوی استعمار اور پھر ورلڈ وار فرسٹ, پھر ورلڈ وار سیکنڈ, اور پھر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد امریکہ کی چودراہٹ, اور پھر امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان ایک سارٹ آف ورلڈ وار, اور پھر سوویت یونین کا خاتمہ, تو پھر امریکہ کی ایک یونیپولر, ایک تنہا ساری دنیا کو مینیج کرنا, اس پر کنٹرول کرنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ صدام حسین کے وقت وہ عراق چلے گئے, کسی نے کچھ نہیں کہا, کوئی یونائٹڈ نیشنز کا وہ سینکشن بھی نہیں تھا, اس کے بغیر بھی چلے گئے. تو یہ ایک یونیپولر, ایک جو ایک چودراہٹ جو قائم ہوئی تھی
جی جی.
امریکہ اور ویسٹ نے یہ دیکھا اور شام میں جو ابھی دو ڈھائی سال سے معاملہ چل رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ اب یہ معاملہ کچھ چل نہیں رہا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جو ٹیونیزیا اور مصر سے جو شروع ہوا معاملہ ابھی دو تین سال پہلے, تو اس سے لگا کہ یہ عمارت اب روز بروز زمین بوس ہو رہی ہے
جی.
اور امریکہ کی یہ چودراہٹ, یہ ایک ہی طاقت کا دنیا پر غلبہ, یہ چل نہیں رہا ہے. اور اس میں جو انسٹرومنٹل ہے, اس میں جو کلیدی کردار ہے, وہ اسلامی انقلاب اور ایران کی اسلامی ریاست کا ہے کہ وہ آج سے 35 سال پہلے اس نے ایک موقف اختیار کیا اور وہ اس پہ جمع رہا. تو اس سے امریکہ کی چودراہٹ روز بروز جو ہے وہ کوسچن ہوتی چلی گئی, اور کوسچن ہونے کے نتیجے میں اس پر سوالیہ نشان لگ گیا, اور اس کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے وہ زمین بوس ہو گئی. اب میں مختصراً آپ کو یہ کہوں کہ اوباما کا جو کل کا خطاب تھا امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما کا
جی,
اس میں یہ بالکل ایک تاریخی ایک حقیقت ہے, اور اس کو مورخ نوٹ کرے گا اس کے جی سپیچ کو, کہ اس نے پہلی بار اعتراف کیا کہ امریکہ نے ایران کے ساتھ زیادتی کی ہے. کل اس نے مصدق اور اس وقت کا جو تختہ الٹا گیا وہاں تک انہوں نے بات کی. یعنی انہوں نے پہلی بار یہ اعتراف کیا کہ ہاں ہمارا دامن بھی صاف نہیں ہے. اور میں آپ کو بہت ہی پورے اپنے ذہن کے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اعتراف کوئی ڈپلومیسی نہیں تھا, یہ اصل میں اعتراف شکست ہے. یہ اس شکست کا اعتراف ہے کہ 35 سال سے انہوں نے حربے آزمائے, انہوں نے صدام حسین کے ذریعے 8 سالہ جنگ کی ایران پر, کچھ نہیں چلا. اب سیریا میں 2-2.5 سال سے جو گیم تھی وہ بھی اصل میں ایران کے خلاف تھی, اس میں بھی ناکامی ہوئی. تو انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ سارا معاملہ کچھ چلنے والا نہیں ہے, اسی لیے انہوں نے اعتراف کیا. اور یہاں سے ڈاکٹر روحانی نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور انہوں نے بہت اچھی طرح اپنی سپیچ میں یہ بات کہی کہ اب وہ زمانہ گیا. انہوں نے اس کو زیرو سم گیم کہا, یعنی اب وہ زمانہ گیا کہ طاقت کے بل بوتے پر آپ اپنی مرضی نافذ کر سکیں. وہ زمانہ گیا, اب بات چیت کا زمانہ ہے, اب ڈائیلاگ کا زمانہ ہے, اور ایران ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی عالمی حالات جس میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں
جی جی,
ایک حقیقت جو ہے وہ حقیقت کل کے اجلاس میں کھل کر سامنے آ گئی.
بہت بہت شکریہ,
میری کچھ گزارشات ہیں.
بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب. اور ناظرین, ہمارے دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی صاحب موجود ہیں. شاہی صاحب السلام علیکم. جی شاہی صاحب.
وعلیکم السلام.
آپ کے خیال میں جنرل اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اس میں اور گزشتہ برسوں کے دوران مستقبل قریب میں جنرل اسمبلی کے جو اجلاس ہوئے ہیں ان میں اور اس سال کے اجلاس میں فرق کیا ہے؟
دیکھیں, اگر میں کمپیئر کروں اسے کچھ پرانے جو سمٹس ہوئے ہیں جنرل اسمبلی کے
جی,
تو مجھے لگتا ہے کہ عراق وار کے بعد جتنے بھی سمٹس ہوئے ہیں اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے
جی.
سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں ورلڈ اوپینین کو یعنی یا ورلڈ پولیٹکس کو شیپ کر سکتی ہے
جی.
جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو کہ شاید میں نے نہیں دیکھا پچھلے لاسٹ ڈیکیڈ میں کہ کوئی ایسا ہو جو ایشو بیسیکلی سائیڈ لائن پہ ہو, وہ اوور پاور کر جائے جنرل اسمبلی کے جو اینوئل میٹنگ ہے اس کو
جی.
اور وہ ایشو یہاں پہ ڈپلومیسی تھی ایران اور امریکہ کے بیچ. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس سال یہ جو ڈپلومیسی ہے اس نے اوور شیڈو کر دیا ہے جنرل اسمبلی کے جو کے اجلاس کو
جی.
میرا یہ ماننا ہے, کل میں نے دونوں تقریریں سنی, پریزیڈنٹ اوباما کی بھی, پریزیڈنٹ روحانی کی بھی اسپیچ جی. سنی, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک پروگریس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ایران کی طرف سے. انہوں نے کافی فلیکسیبلٹی جو ہے وہ پہلے بھی دکھاتے رہے نیگوشیشن میں, لیکن ایک طریقے سے جسے کہہ لیں کہ ایک ہاتھ بڑھایا ہے کہ اس چیز کو سالو کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ میں کتنا لیوریج پریزیڈنٹ اوباما کو ہے اپنے کنٹری کے اندر جس سے کہ وہ اس ڈائیلاگ کو آگے بڑھا سکیں. جہاں تک پولیٹیکل کیپٹل کی بات ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل کیپٹل اس دفعہ تو ہے اوباما کے پاس, کیونکہ یہ ان کا سیکنڈ ٹرم ہے اور اب وہ قانوناً اگلی بار چن کے نہیں آ سکتے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, تو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز, وہ ہارنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کو کہ وہ ایک طرح سے اسپینڈ کر سکتے ہیں نیگوشیشن میں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس اس میں کتنا رول پلے کرے گی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب یہ تقریر ہو رہی تھی پریزیڈنٹ روحانی کی تو اسی وقت جنرل اسمبلی یعنی جو بلڈنگ وہاں یونائیٹڈ نیشنز کی ہے اس کے باہر جو ایکس میئر تھے نیو یارک کے گولیانی اور کئی ایسے رائٹ ونگ ایلیمنٹس اسپیشلی جو فار رائٹ ایلیمنٹس ہیں ریپبلکن پارٹی کے, انہوں نے ایک مظاہدین خلق کی ریلی کو ایڈریس کیا. تو یہ جو سگنل, یہ بڑا مکس سگنل ہوتا ہے کہ کیسے, اگر آپ اندر ایک ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں ایک انوائرمنٹ بنانے کی, کنڈیسو انوائرمنٹ بنانے کی جس میں ڈپلومیسی ہو سکے, تو وہ انوائرمنٹ کنڈیسو کیسے رہے گا اگر آپ مظاہدین خلق جو کہ ایک ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی اس کو آپ نے پہلے تو ڈیزیگنیٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ اس کی ایک ریلی جو چھوٹی سی آپ کہہ لیں 15-20 لوگ اکٹھے ہوئے اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں میرا یہ ماننا ہے کہ کانگریس اور جو ریپبلکن رائٹ ونگز ہیں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ یہ کنڈیوسیو ماحول جو ہے یہ خراب ہو جائے, یہ ماحول ہی کنڈیوسیو نہ رہے تاکہ ڈپلومیسی آگے نہ بڑھ پائے. تو جہاں تک اوباما کے لیوریج کی بات ہے تو یہ اسے میں ایک ایکویلیبریم مانتا ہوں کہ ایک طرف ان کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کے تحت وہ یہ نیگوشیشن آگے لے جا سکتے ہیں, لیکن وہیں دوسری طرف ان کے ہاتھ کانگریس میں بندھے ہوئے ہیں جو کہ کانگریس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ان کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی جو آگے بڑھ سکے.
بہت بہت شکریہ.
اب اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے جسے لوگ فوکس نہیں کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ روحانی کے آنے کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یورپین یونین جو ہے وہ بائلٹ لیول پہ کئی نیگوشیشن کر رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ.
بہت بہت شکریہ شاہد صاحب, ہم آئیں گے آپ کی طرف. جی کنانی مقدم صاحب, آپ نے ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر کے جو کچھ محور ہیں ان کی طرف اشارہ کیا اور پانچ محور آپ نے بتائے. بنیادی ترین محور, جو اہم ترین محور ہے, وہ کیا ہے؟
خب در شرایطی که گفتم جهان در پرتگاه یک جنگ قرار داره,
جیسے کہ میں نے کہا کہ ایسی دنیا میں جہاں دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے, ایران کی جانب سے امن و دوستی کا پیغام اور خاص طور پر دہشت گردی, انتہا پسندی اور جنگ کے روک تھام کے لیے عالمی اتحاد کا قیام, یہ اہم ترین ایران کا پیغام ہے پوری دنیا کے لیے اور عالمی برادری کے لیے, اور یہ اس بات کا اعلان کہ ایران اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ تشدد اور بدامنی کی روک تھام کے لیے تعاون کر سکتا ہے, بری طرح سے تیار ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ تشدد اور بدامنی کی ایک وجہ قبضہ گری ہے. ہم جانتے ہیں کہ عراق پر قبضے کے بعد بدامنی اور دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, افغانستان کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا, اور اس وقت القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپ عالمی حیثیت اختیار کر گئے, اور یہ سب قبضہ اور جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے بلکہ یہ تشدد میں اضافہ کرتی ہے اور دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے. اگر ہم کہیں کہ جناب روحانی کا اہم ترین تقریر کا حصہ کیا تھا تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران کے موقف کا اعادہ اور امن و دوستی کا پیغام تھا.
اندرابی صاحب, جناب ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر کا بنیادی ترین نقطہ جس کا یورپ میں اور مغرب میں سب سے زیادہ جس پر رد عمل آیا ہو اور جو آپ کو سب سے زیادہ اپیل کرتا ہو کیا ہے؟
جی دیکھیے, میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ ڈاکٹر حسن روحانی کی تقریر اور اس پر جو میڈیا کا ریئیکشن تھا اور میڈیا کا سپن جو تھا اور یہاں جو تجزیہ نگار اور مبصرین حضرات جو بات کر رہے تھے, تو اس میں یہ بات بہت نمایاں تھی کہ ڈاکٹر روحانی بہت ہی اعتدال پسند, اور انہوں نے جیسے کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہو, جیسے انہوں نے کوئی ایسی نئی بات کہی ہو جو آج تک کسی نے نہ کہی. لیکن حقیقت اصل میں یہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر روحانی کی تقریر جو ہے ایک تسلسل تھا اس کا پچھلی جو تقاریر آئیں اقوام متحدہ میں جو ان کے پیش رو ڈاکٹر احمدی نژاد وہ جو کہہ رہے تھے, اصل میں ڈاکٹر حسن روحانی نے اصل میں یعنی اسینشلی تو وہی بات کہی, یعنی انہوں نے کوئی نیا موقف ایران کا پیش نہیں کیا, ڈائیلاگ کی بات تو ایران پہلے سے کر رہا ہے. البتہ انہوں نے یہی کہا اور یہی پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو تو برابری کی بنیاد پر ہو, اور ڈائیلاگ میں جو رولز ہوں وہ ذرا انٹرنیشنل لا ہو, کوئی دھوس دھمکی نہ ہو. تو یہ بات انہوں نے کہی, اب یہ بات تو پہلے بھی کہتے رہے ہیں لوگ, لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ یہ کہ اس بار جو میں نے آپ سے کہا کہ اس بار یورپین یونین نے بھی اور امریکہ نے بھی انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس بار وہ اس کو اس کے خلاف کچھ نہ کریں گے, بلکہ آپ نے دیکھا کہ وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے رہے. ورنہ پچھلے سال تو یہ ہوا کہ انہوں نے واک آؤٹ کیا. اب جب فلسطین کا ذکر کیا ڈاکٹر روحانی نے اور بہت ہی پرزور انداز میں کیا جیسے کہ چاہیے, تو وہ برابر وہیں بیٹھے رہے, کسی نے کوئی واک آؤٹ نہیں کیا. تو یہ اصل میں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تبدیل شدہ صورتحال کی غمازی کر رہی ہے یہ سارا جو کچھ ہوا. تو میرے نزدیک ڈاکٹر حسن روحانی جو ہے وہ انہوں نے ذرا بس اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ جو وہاں پہ ایک فضا بھی بن گئی تھی, انہوں نے جنگ کے خلاف جو مذاکرات کا راستہ ہے اس کو ذرا بہت ہائی لائٹ کیا, اور پریزیڈنٹ اوباما کی جو تقریر اس سے پہلے ہوئی تھی اس کو بھی وہیں پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران بالکل تیار ہے ڈائیلاگ کے لیے, لیکن یہ کہ وہ برابری کی بنیاد پر ہے ہو. تو یہ بات جو ہے یہ ان کی تقریر میں یہاں یہ بات بہت ہائی لائٹ کی گئی, اور یہ بات بہت زیادہ میڈیا پر اس بات کو زیادہ جو ہے اس بات کی طرف زیادہ توجہ دی گئی.
جی بہت بہت شکریہ. جی سوربھ کمار شاہی صاحب, جناب اس بار جو اجلاس کی خصوصیات پہ گفتگو ہو رہی تھی, اجلاس میں جو تبدیلیاں جیسے ڈاکٹر اندرابی صاحب نے کہا کہ یہ جو تاثر دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر حسن روحانی نے جیسے کوئی نیا موقف اختیار کیا ہو یا نئی بات کہی ہو, انہوں کا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ان کی جو تقریر ہے یہ تسلسل ہے ان کے پیش رو جو صدور رہے ہیں ایران کی, ان کی تقاریر کے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو موقف ان کے پیش رو کا تھا وہی موقف ان کا بھی ہے. تبدیلی جو آئی ہے وہ امریکہ اور یورپ کے رویے میں جو ظاہری تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے وہ واک آؤٹ کر جایا کرتے تھے لیکن اس بار ان کا وفد یہاں پر بیٹھا رہا, تو یہ جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے, اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟
جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں یہاں پہ, ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ جو ہے وہ آپ کو یورپین یونین میں دیکھنے کو مل رہا ہے. ڈپلومیٹک ڈیفیٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو پچھلے قریب 2-2.5 مہینے سے یورپین کورٹس کے اندر جو یونیلیٹرل سینکشن یورپین یونین نے لگائے ہیں وہ سینکشنز جو ہیں ایک کے بعد ایک یورپین کورٹس کے ورڈکٹس اس سینکشنز کے اگینسٹ میں آ رہے ہیں. ابھی تک جہاں تک میرا اندازہ ہے جو لاسٹ میں نے اس کو فالو کیا تھا تو کچھ 19 اس طرح کے ڈفرنٹ ورڈکٹس اسپین اٹلی پولینڈ اور ایسے تمام ممالک ہیں جس میں ایسے ورڈکٹ آ چکے ہیں. یعنی ایک جو یہ سینکشن رجیم جو تھا وہ کرمبل کر رہا ہے, وہ ٹوٹ رہا ہے. تو اب یورپ کے پاس ایک ہے کہ وہ فیس سیو کیسے کریں, کیونکہ دیکھیں یہ تو آئیڈیولوجیکل پوزیشن آپ نے لے لی کہ ایران میں ہمیں تختہ پلٹ کرنا ہے, لیکن اب وہ کر نہیں پائے. تو ایک آئیڈیولوجیکل پوزیشن آپ جب لے لیتے ہیں تو پھر ایک فیس سیونگ آپ کو ایگزٹ چاہیے. کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ روحانی کے الیکشن کے بعد ان کو یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ وہ ایک ڈفرنٹ خیمے سے آتے ہیں پولیٹیکل ونگ کے, تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایگزٹ پلان ہے جس میں کہ ہمارا فیس بھی سیو ہو سکے اور ہماری ایک آئیڈیولوجیکل مورنگز جو ہے وہ اس کو بھی ہم سیٹسفائی کر سکے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایگزٹ پلان جو ہے وہ ان کو دکھ رہا ہے. اسی لیے میں آج کرتا چلوں کہ بائیلیٹرل ڈسکشنز جو یورپ کے ساتھ پچھلے 10 سالوں سے قریب 8 سالوں سے بند تھے وہ انہوں نے شروع کیے. ایران ہمیشہ سے کہتا رہا کہ ہم بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے تیار ہیں. ایسی جو انہوں نے فرمایا لندن میں بالکل صحیح کہا انہوں نے, ایسی کوئی نئی جو ہے وہ پروپوزل ایران نے نہیں دیا ہے. سارے پروپوزلز یعنی ہم پرمانو ہتھیار نہیں بنانا چاہتے ہیں, یہ تو فتویٰ ایک بہت پہلے جاری ہو چکا اور اس کے تحت یہ سارے پریسیڈنٹ یہ بات کہتے آ رہے ہیں. دوسرا کہ ہمارا یہ این پی ٹی کے اندر ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم انریچمنٹ کرتے رہیں, آپ کمپلیٹ سسپینشن آف انریچمنٹ کی بات نہیں کر سکتے ہیں. یہ بات اس سے پہلے احمد نژاد صاحب نے بھی یہی کی. اس کے بعد جہاں تک انٹرنیشنل لا کے دائرے میں نیگوسیشن کی بات ہے, یہی بات احمد نژاد صاحب نے بھی کی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا پروپوزل آیا, پروپوزل وہی ہے. مجھے جیسا یہ لگتا ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ جو سامنے دکھ رہا تھا یورپین یونین کو اور امریکہ کو, وہ اس سے ایک ایگزٹ تلاش کر رہے ہیں. اور اس ایگزٹ کے کا جو انہیں موقع ملا وہ لگا کہ ایک چلیں ایک رولنگ ڈسپنسن وہاں جاتی ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اس رولنگ ڈسپنسن کے ساتھ جو ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے ایک لگتا ہے کہ ان کا ایک ایگزٹ پروپوزل ہے اور ایک ڈپلومیٹک ڈیفیٹ کو روکنے کے لیے وہ اس ایگزٹ پروپوزل کو لے رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ شاہی صاحب. جی کنانی مقدم صاحب, مغربی جو پریس ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈاکٹر حسن روحانی ایک نیا اسٹینڈ نیا موقف لے کر گئے ہیں, اور اس سے پہلے کے جو ان کے پیش رو تھے ڈاکٹر احمدی نژاد ان کو ذرا سا مطلب یہ سب کہا جاتا کہ مطلب بہت ریجٹ تھے, ان کے موقف جو ہے وہ تھوڑا مختلف. کیا دونوں کے موقف میں کوئی فرق ہے؟
خب استراتیجی ایران که تغییر نمیکنه.
جی ہاں, ایران کی اسٹریٹجی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ایران نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی اور ایران ہمیشہ سامراجی طاقتوں کی پالیسیوں اور قبضہ گری اور جنگ اور تشدد کا مخالف رہا ہے, کیونکہ ایران خود دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا ہے. ایران 8 سالہ جنگ کی بھینٹ چڑھا ہے جو اس پر مسلط کی گئی تھی, اور دنیا کے تمام مغربی ممالک جو تھے وہ صدام کی حمایت کر رہے تھے. جب بھی اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہمیشہ ایران نے ہمیشہ یہ بات کو اٹھایا ہے. جناب احمدی نژاد نے بھی اسرائیل کے خطرات کو بیان کیا اور مشرق وسطی میں امن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل کے ہوتے ہوئے مشرق وسطی میں امن برقرار نہیں ہو سکتا. کیوں امریکہ ایک ایسے ملک کی حمایت کر رہا ہے کہ جو جعلی ملک ہے, جس کو عوام کے حکومت نہیں ہے, جس نے ایک سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے. آج آغائے روحانی نے بھی تمام ان باتوں کو بھی بیان کیا ہے, فلسطین کے حوالے سے, شام کے حوالے سے اور ایران کے اسٹریٹجک موقف کو بیان کیا ہے. ایک بات کو جو رہبر کی جانب سے سفارش کی گئی تھی اس بات کو انہوں نے جس کو یعنی جہاد یا فاتحانہ لچک کا مظاہرہ کیا ہے, جس پر رہبر نے تاکید کی تھی. یہ دنیا یہ کہتے رہے کہ ایران خطرہ ہے, ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہے, ایران دہشت گردوں کا حامی ہے, ایران عالمی نظم کو خراب کر رہا ہے. جب ہم میدان عمل میں آئے اور جناب احمد نژاد نے امن کی بات کی اور تشدد کی نفی کی, تو امریکہ کے پاس رائے عامہ کے اندر ایران کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کوئی حربہ باقی نہیں رہا, اور یہ ایک حساس اور اسٹریٹجک معاملے کے اندر انہوں نے ایسا انتہائی اہم موقف اختیار کیا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اندرابی صاحب. جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے جنگ کے لیے اتحاد کی نفی کرتے ہوئے امن کے لیے عالمی اتحاد کی تشکیل کی تجویز پیش کی ہے. یہ صرف ایک سلوگن ہے یا اقوام عالم کی بنیادی ترین خواہش کی ترجمانی اور کوئی امکان پذیر تجویز ہے کہ جس پر عمل ممکن ہو؟
دیکھیں یہ عالمی ضمیر کی ترجمانی ہے.
جی
جنگ کوئی چاہتا نہیں ہے, جنگ جی ایک مفاد پرست ٹولے کا اس میں مفاد ہوتا ہے, بس وہی چاہتے ہیں. خون خرابہ کوئی نہیں چاہتا ہے. ڈاکٹر حسن روحانی نے عالمی ضمیر کی ترجمانی کی, لیکن ये आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका इम्कान है, इम्कान भी है। यानी आपने देखा कि इस वक्त ईरान ने दुनिया में जो एक अपनी प्लेस बनाई है, जितने ईरान के हमनवा हैं और जो जितने ममालिक ईरान की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, यानी जो ईरान के मौकफ में एक सच्चाई पाते हैं, वो आप देखते हैं कि उनकी तादाद भी काफ़ी है। आपने देखा कि अभी जो पिछले साल या कुछ 1.5 साल पहले जो नॉन अलाइन मूवमेंट का इजलास तेहरान में हुआ, तो कितने बड़े बड़े सुदूर और वज़रा आज़म वगैरह आ गए। यानी ईरान की बात को कोई नॉनसेंस नहीं समझा जा रहा है, यानी लोग उसमें वजन पा रहे हैं। तो लिहाजा इसका इम्कान भी है, लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो अमेरिका, ये जो कल हम इजलास की बात कर रहे हैं और जिसका मैंने कहा कि इससे एक हकीकत सामने आ रही है, तो उसमें असल में जो बुनियादी मसला जो है, सबसे अगर आप मामले की तह तक जाए तो बुनियादी मामला ये है कि ईरान का इस्लामी इनकलाब जब बरपा हुआ और ईरान की रियासत कायम हुई, तो ये मगरिब का जो एक इंसानी तमद्दुन के लिए मगरिब की जो जो चौराहट थी, वो उस पर एक सवाल निशान लग गया और मगरिब ने इसको आज तक कबूल करने से इनकार किया है। और आप देख रहे हैं कि ये साजिशें वगैरह सारी कुछ उसी नतीजे में हुई। अब अगर कोई मफाहमत का अमल शुरू होता है तो उसमें हमें समझना चाहिए कि वो बहुत ही बहरहाल दुश्वार गुजार है। उसकी दुश्वार गुजारी एक तो ये है कि मगरिब कहाँ तक वो तकाजे पूरा करेगा जो अमन के लिए ज़रूरी हैं, वो तो एक बात है और मैं उसको वहीं पे छोड़ूंगा। लेकिन दूसरी बात जो मैं आप और नाज़रीन की खिदमत में रखना चाहता हूँ वो ये है कि ईरान के जो इलाकाई ममालिक हैं, खुसूसन जो आल सऊद की ममलकत है, उनके लिए ईरान का इस्लामी इनकलाब और इस्लाम का फरोग ये रोज बरोज ये उनके लिए जरा एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, यानी उनके वजूद का मसला है। अब देखिए ना, अगर आप अमेरिका या बर्तानिया या बाकी जगहों पे जाएं, उनके वजूद का मसला नहीं है, उनके वजूद को थ्रेटन नहीं किया जा रहा है, उनकी चौधराहट को थ्रेटन किया जा रहा है। लेकिन ये जो खानदानी बादशाह थे इस खत्ते में है, उनके वजूद को खतरा लाहक है। मैं आपसे कहता हूं कि डॉक्टर हसन रूहानी की तकरीर और जो ये बदलते हुए हालात हैं और ये जो मफाहमत की एक फिजा पैदा हुई है, इससे वो लोग ज्यादा परेशान हुए हैं, उनकी नींदें उड़ गई हैं। मैं आपसे कहता हूं ये आल सऊद और ये जो खानदानी बादशाहते हैं, तो ये इसके अंदर जो दुश्वार गुजारी है और दुश्वारियां हैं, उनको हमें जहन में रखना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया शाही साहब। जनाब, 9/11 के बाद अमेरिका ने साफ और वाजे लफ्ज़ों में ऐलान किया कि आप या हमारे साथ हैं या हमारे मुकाबले पर हैं। दौर हाजिर में अमेरिका के इस ऐलान के बाद ही इत्तेहाद बराए जंग तश्कील पाया। इस इत्तेहाद बराए जंग का असल मकसद क्या था और वो अपने मकसद में कितना कामयाब रहा?
देखें, अगर अब आज तो हम इसे रेट्रोस्पेक्टिव में देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया, तो अगर आज हम रेट्रोस्पेक्टिव में देखें तो क्या अचीवमेंट, अगर मैं एक पल के लिए अपने आप को अमेरिकन मानूं, मैं अपने आप को अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट मानता हूं, अगर एक पल के लिए मानूं और मैं ये सोचूं कि मैंने क्या अचीव किया है इस लास्ट डिकेड में इस वॉर से, तो मेरे सामने दो तीन सूरत हाल निकल के आती है। अफगानिस्तान, जहाँ की मैंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, और जहाँ पर कि इतनी जाने गई, सिविलियंस की भी गई, हमारे अगर मैं अमेरिकन कहूँ तो सोल्जर्स की भी गई, तो अचीव हमने क्या किया? आज वो हमें तालिबान के साथ बैठ के निगोशिएशन करना पड़ रहा है, और निगोशिएशन ही नहीं करना पड़ रहा है, कई दफ़ा उनके टर्म्स पर निगोशिएशन करना पड़ रहा है। तो ये क्या हुई, टेक्टिकल विक्ट्री थी लेकिन स्ट्रेटेजिक डिफीट हो गई हमारी। अब चले आए इराक में, इराक में हमला किया, हमें कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, तो क्या हुआ, फेस लॉस हुआ हमारा यूनिवर्सल। दुनिया अब इस बात को, हमारे बात को विश्वास नहीं करती है। کہیں نہ کہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہیں نہ کہیں وہ جو جھوٹ تھا عراق کا شاید اسی کارن سے لوگوں نے سیریا والی بات جو ہے اسے تسلیم نہیں کی.
جی
تو ایک ہمارا فیس لاس ہوا, یعنی ہمیں پھر سے اسٹریٹجک لاس ہوئی. تو ہم 10 سالوں میں ہم نے کیا اچیو کیا, دو کنٹری جہاں ہمیں ٹیکٹیکل وکٹری ملی تھی وہ اسٹریٹجک لاس ہو گیا جی. وہاں ہمیں تو یہ ہمارا اچیومنٹ رہا ہے. اب آپ اسے کیا کہیں گے؟
جی بہت بہت شکریہ کنانی مقدم صاحب. یہ اتحاد برائے امن, یہ اس میں دو رائے نہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ اقوام عالم کی ترجمانی کرتا ہے, اس لیے کہ آج جو اینٹی وار گروپس ہیں خود امریکہ کے اندر موجود ہیں, پورے یورپ میں سرگرم ہیں, تیسری دنیا کے اکثر ممالک اور اقوام کی اکثریت جنگ کی مخالف ہے, امن چاہتی ہے. اس کے مقابلے میں اتحاد برائے جنگ ہے. یہ جو دو اتحاد یعنی ہیں, ایک اتحاد برائے جنگ یہ تو پایا جاتا ہے, اتحاد برائے امن کی تشکیل کی تجویز پیش کی ہے ڈاکٹر روحانی نے. آپ کے خیال میں اس اتحاد کے منظم طور پر تشکیل پانے میں اہم ترین رکاوٹ کیا ہے؟
خب ہم جو کہ آئے دکتر روحانی گفتن مردم جہان
دیکھیے, جیسا کہ اگر روحانی نے کہا ہے, صدر روحانی نے کہا ہے کہ دنیا کے لوگ جنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور دنیا بھر کے دانشور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں چاہیے, امن چاہیے. تو لہٰذا یہ بات ایک عالمی آواز ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اتحاد برائے جنگ موجود ہے اور وہ جنگ کے ذریعے سے دنیا پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن دنیا کے لوگ بیدار ہو چکے ہیں اور اس امن کے لیے اتحاد کی بنیاد خود عوام ہیں.
اگر واقعا ڈیموکریسی وجود داشته
باشه, لہذا اگر امریکہ میں جمہوریت ہو اور یورپ میں جمہوریت ہو تو عوام کی رائے امن کے لیے وہ ان لوگوں کو صدر کے انتخابات میں یا پارلیمنٹ میں انہی لوگوں کو لائیں گے, ان کو ووٹ دیں گے جو امن کے حامی ہوں, جنگ کے مخالف ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں اور عوامی حاکمیت بدل رہی ہے. ایران میں بھی انتخابات میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اور لوگوں نے تدبیر و امید کو ووٹ دیا ہے, اور یہ دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی ایک ماڈل بن سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد برائے جنگ ناکام ہو چکا ہے, جیسا کہ دہلی نو اور لندن والے ہمارے مہمان نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلا. جنگ کے نتیجے میں شام, عراق اور افغانستان میں لاکھوں لوگوں کے قتل عام کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. آج دنیا کے لوگ جو آزادانہ دنیا بھر میں رفت و آمد کرتے تھے, خاص طور پر امریکی دنیا بھر میں دندناتے پھرتے تھے, لیکن آج ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے اس جنگ کا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف ان علاقوں کے لوگوں, اس علاقے کے قدرتی ذخائر کو لوٹ مار کیا ہے, اس علاقے کے لوگوں کو قتل کیا. یہ اختلاف برائے جنگ کا نتیجہ.
بہت شکریہ جناب.
جناب
ڈاکٹر اندرابی صاحب, ہمارے پاس ٹائم جو ہے بہت کم رہ گیا ہے, 2 منٹ سے کم کا وقت ہے. اتحاد برائے جنگ تو یہ چند حکومتوں کا اتحاد ہے, ملکوں کا اتحاد نہیں ہے. لیکن اتحاد برائے امن جس کی تجویز ایران کے صدر نے پیش کی ہے, اگر یہ وجود میں آتا ہے تو یہ حقیقی معنوں میں ملکوں کا اور اقوام کا اتحاد ہوگا. رکاوٹ کیا ہے؟ 1.5 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
رکاوٹ اس میں ایک تو پہلی رکاوٹ وہ ہے جو دنیا پر اس وقت مقتدر قوتیں ہیں, وہ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ان کے پاس جنگ جو ہے ایک ان کے مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں, ڈاکٹر روحانی نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اوباما اگر اپنے وار گروپس کی بات نہ سنیں تو پھر کچھ معاملات ہو سکتے ہیں, ورنہ وار گروپس جو ان کے ممالک میں, یہ صحیح ہے کہ بہت سی اینٹی وار کوئلیشنز بھی یہاں پائی جاتی ہیں, لیکن بہت ہی طاقتور جو وار لابی ہے, جو اسلحہ بنانے کے گروپس وغیرہ ہیں, ان کا مفاد جنگ کے ساتھ ہے, تو وہ پہلی رکاوٹ ہے. لیکن اس کے بغیر بھی, میں نے کہا کہ اس کے بغیر بھی اس کی کئی رکاوٹیں ہیں, لیکن یہ اتحاد برائے امن جو ہے یہ وقت کا یعنی اس دور کے لیے اور اس وقت کے لیے اس سے بہتر کوئی کال ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ دنیا جو ہے خون خرابے سے اب بہت تنگ آ چکی ہے، اور ہمارے لیے تو یہ مسئلہ زیادہ ہے کہ یہ خون خرابہ بہت بہت بڑا بہت اس کا بڑا پورشن جو ہے اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، تو لہذا لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے ہیں، اور جب ایک اسلامی رہنما اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم امن کا اتحاد قائم کریں گے تو اس میں ایک بہت ہی ایک مورل اتھارٹی اس میں ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ امکانات ہیں، اور اس نے آلریڈی دنیا میں اپنی جگہ بنائی ہے، اور یہ دشواریوں کے باوجود بھی انشاءاللہ یہ
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اندراوی صاحب. اور ناظرین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، کل کے انداز جہاں میں یعنی جمعرات کے انداز جہاں میں ہم امریکہ اور ایران کے صدور کی تقریر کا موازنہ کریں گے، اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ.